الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي انزل السكينه في قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم ولله جنود السماوات والارض وكان الله عليما حكيما صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين. قرآن حکیم میں سے ہم 26 پارے کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے پچھلی نشست میں سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مطالعے کی تکمیل ہوئی تھی. آج ہم سورہ فتح کے مطالعے کا آغاز کریں گے. اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے صلح حدیبیہ کا جو معاملہ سن 6 ہجری میں پیش آیا تھا اس پر اپنا تبصرہ عطا فرمایا ہے. صلح حدیبیہ پر تھوڑی بات ابھی تفصیل سے انشاءاللہ تعالیٰ کر لیں گے. یہ ایک بہت بڑا موقع تھا کہ جہاں بظاہر اہل ایمان کے بارے میں محسوس ہوا کہ کچھ دب کر انہوں نے صلح کی ہے مشرکین کے ساتھ، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی بظاہر جو محسوس ہو رہا تھا کہ کچھ کمزوری اور دبی ہوئی کیفیت کے ساتھ صلح کی جا رہی ہے، اس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے فتح مبین قرار دیا ہے. پچھلی صورت میں سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں قتال فی سبیل اللہ کے حوالے سے کچھ ہدایات اور رہنمائی تھی. اس صورت کے آخر میں کچھ عرصے بعد ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کا بیان ہے، یعنی اللہ کی زمین پر اللہ سبحانہ وتعالی کے دین کا غلبہ. یہ مشن تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور اس تعلق سے اگر کبھی قتال کے میدان سجیں تو ہمارے دین نے اس کی تعلیم اور اس کا حکم بھی عطا کیا، البتہ وہ اپنی شرائط کے ساتھ جنگ کے احکامات شریعت نے عطا فرمائے ہیں. تو یہ ترتیب ہے یا تسلسل ہے کہ پچھلی صورت میں قتال فی سبیل اللہ کا ذکر تھا، اور اسی قتال فی سبیل اللہ کے مراحل کے دوران میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صلح کا معاملہ بھی ہوا ہے، اور اس صلح حدیبیہ کو قرآن فتح مبین قرار دیتا ہے، جس کا بیان انشاءاللہ ابھی ہمارے سامنے مختصراً آ جائے گا. پھر اسی صورت میں جیسے کہ میں نے عرض کیا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے مشن کا بیان بھی ہے، وہ ہے اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کا غلبہ اور نفاذ. اگلی سورت کچھ عرصے بعد انشاءاللہ ہم سمجھیں گے سورت الحجرات ہوگی، اور اس سورت الحجرات میں ایک اسلامی ریاست قائم ہو جائے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کے لیے کیا رہنمائی دی ہے، کیا ہدایات دی ہیں، ان کا بیان آئے گا. تو گویا بڑا پیارا تسلسل ہے ان تین سورتوں کا. 8 مکی سورتوں کے بعد یہ تین مدنی سورتیں ہیں. سورہ احزاب کا ہم نے مطالعہ کیا تھا، 21 پارا اور 22 پارا، وہ مدنی سورت ہے. اس کے بعد تقریباً 8 مکی سورتیں آئیں، اب یہ تین مدنی سورتیں چل رہی ہیں، اور ان کی بھی ترتیب بڑی پیاری ہے اپنے مضامین اور موضوعات کے اعتبار سے. ایک سورت میں قتال کا بیان، دوسری سورت میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے مشن کا بیان، اور تیسری سورت میں دین کے غالب ہونے کے نتیجے میں ایک اسلامی ریاست اگر قائم ہوگی اس کے لیے ہدایات کیا ہے، وہ اگلی سورت سورہ حجرات میں کچھ عرصے کے بعد انشاءاللہ ہمارے سامنے آئیں گی. سورہ حدیبیہ کا پس منظر کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھایا اسی سورت کے آخر میں، البتہ کچھ عرصہ لگے گا ہمیں وہاں تک پہنچنے میں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے اس خواب کا ذکر فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کو سچ کر دکھایا. وہ خواب کیا تھا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اللہ کے گھر کا طواف کر رہے ہیں، عمرہ ادا کر رہے ہیں، اس کے مناسک کو ادا کر رہے ہیں. پیغمبر کا خواب وحی پر مبنی ہوتا ہے، چنانچہ حضور نبی اکرم علیہ السلام نے اس کا ارادہ فرمایا اور اعلان ہو گیا. 1400 صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے ہیں، البتہ منافقین کا ٹولہ وہ نہیں نکلا. ان کو تو خوشی ہو رہی تھی کہ جان چھوٹے گی ان سے، معاذ اللہ، یہ مسلمان مدینہ سے کہاں جائیں گے؟ مکہ مکرمہ کی طرف، اور خود جا کے اپنے آپ کو پیش کریں گے اور مشرکین ان کو ہلاک ہی کر ڈالیں گے، ختم ہی کر ڈالیں گے، ہماری بھی جان چھوٹے گی ان سے، معاذ اللہ. ثم معاذ اللہ, یہ ان کے باطن کا خبث یعنی گندگی ہے جس کا قرآن نے ذکر بھی کیا ہے اس سورت میں کہ ان کے باطن یعنی منافقین کے باطن کی تو یہ حالت تھی. بہرحال اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارادہ فرمایا اور صرف عمرے کا ارادہ تھا, احرام باندھے گئے ہیں اور راستے کے کچھ ساز و سامان کو ساتھ رکھا گیا, کوئی جنگی تیاری قطعاً نہیں تھی. مشرکین کو جب یہ پتا چلا اور معلوم ہوا کہ یہ عمرے کے ارادے سے مسلمان آ رہے ہیں تو مشرکین مکہ اور قریش اور ان کے سرداروں تو محسوس کیا ہوگا کہ ہماری تو ناک کٹ جائے گی, ان کو تو ہم نے نکالا تھا یہاں سے, آج اگر یہ آ کے عمرہ ادا کر لیں تو ہماری کیا حیثیت پورے عرب میں رہ جائے گی, جبکہ سارے عرب کے لوگ ہمیں کیا سمجھتے ہیں, ہم تو رکھوالے, یہ خانہ کعبہ کا انتظام, اس کی رکھوالی, اس کا حجاج کا انتظام, ان کا کھانا پینا یہ سارا ہم کرتے ہیں, یہ تو پورے عرب میں ہماری ناک کٹ جانے کی مترادف بات ہو جائے گی. چنانچہ انہوں نے ڈٹ کر مسلمانوں کو روکنے کا ارادہ کیا, چنانچہ یہ بات پھر بات آگے بڑھی ہے اور حدیبیہ کے قریب مسلمانوں کو روک لیا گیا ہے. اور کچھ اور معاملات بھی ہیں, اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے, اصولی بات یہ ہے کہ عمرہ ادا کرنے سے مسلمانوں کو روکا ہے مشرکین نے اور حدیبیہ کے مقام پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑاؤ ڈالا ہوا ہے. پھر گفت و شنید کا معاملہ ہے, ادھر سے سفارت ادھر آ رہی ہے, مختلف لوگوں کو بھیجا جا رہا ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشرکین کی طرف بھیجا, وہ بھی بڑا تفصیلی واقعہ, بعد میں اس کی تفصیل انشاءاللہ تعالیٰ آ جائے گی. بالآخر اس ساری سفارت کاری اور گفت و شنید کے نتیجے میں صلح پر اتفاق ہوا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان آپ کے ساتھ ہیں اور مشرکین مکہ کے درمیان یہ صلح ہوئی ہے جس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے. بظاہر کیا ہے, جو شرائط طے ہوئی بظاہر لگتا ہے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف ہیں. پہلی بات یہ تھی کہ مسلمان اس سال تو واپس چلے جائیں, عمرہ ادا نہ کرے, تو یہ مسلمانوں کے خلاف بات جا رہی ہے. اگلے سال آئیں اور مشرکین مکہ جو ہے وہ تین دن کے لیے حرم کو اور اس کی حدود کو خالی کر دیں گے, مسلمان اگلے سال آ کر عمرہ ادا کر لے, اور اگلے سال پھر عمرہ قضا کیا گیا, اس کو عمرۃ القضا کہتے ہیں جو 7 ہجری میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ادا فرمایا تھا. خیر اس سال پہلی شرط مسلمان واپس جائیں, دوسری شرط کیا ہے, 10 سال تک کے لیے سیز فائر ہو جائے گا یعنی جنگ بندی ہو جائے گی, 10 سال تک ہم ایک دوسرے کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے. تیسری شرط یہ تھی کہ مختلف جو قبائل ہیں عرب کے ان کو آزادی ہے, جو چاہے مسلمانوں کا ساتھ دے ان کا حلیف بن جائے, جو چاہے مشرکین کا ساتھ دے ان کا حلیف بن جائے, ہر قبیلے کو اس کی آزادی تھی. چوتھی بات یہ تھی کہ مسلمان تو جائیں ابھی مدینہ کی طرف, مسلمانوں میں سے کوئی اگر مکے والوں کی طرف آئے گا تو اس کو واپس نہیں کریں گے ہم, لیکن ہم مشرکین کہتے ہیں ہمارے ہاں سے مکے والوں سے کوئی مسلمانوں کی طرف جائے گا مدینہ تو اس کو واپس کرنا پڑے گا. یہ سب باتیں ہم نے پڑھی ہیں ہمارے علم میں الحمدللہ رب العالمین. تو یہ چند شرائط ہیں اور ظاہری طور پر دیکھیں تو یہ سب مسلمانوں کے خلاف جا رہی ہیں. اسی لیے صحابہ کرام بھی پریشان, حضرت ابوبکر صدیق بھی پریشان, حضرت عمر فاروق بھی پریشان رضی اللہ تعالی عنہما, اور سیدنا عمر کے کیا مزاج ہم اندازہ کر سکتے ہیں, یا رسول اللہ حق پر نہیں یہ دب کے صلح کیوں کر رہے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ عمر میں اللہ کے حکم کا پابند ہوں اور اللہ کی وحی کے مطابق حضور کر رہے ہیں, لیکن ابھی صحابہ کرام کو حکمت سمجھ میں نہیں آ رہی. تو بظاہر یہ دب کر لگ رہا ہے معاملہ صلح کرنے کا, لیکن حضور نے کی ہے یہ صلح صلی اللہ علیہ وسلم, اور آپ نے واپسی کا یعنی اگلے سال عمرے کا معاملہ موقوف کر دیا اور واپسی ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ سورہ فتح عطا فرما رہا ہے, انا فتحنا لک فتحا مبینا, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا فرما دی. یہ کھلی فتح کیا ہے ابھی سمجھ نہیں آ رہی, کچھ عرصے میں سمجھ آ جائے گی. اس کے چند شواہد کو دیکھ لیں. پہلی بات یہ ہے کہ صلح کمزور سے نہیں کی جاتی, کم سے کم برابر والے سے کی جاتی, تو گویا مسلمانوں کو ایک طاقت تسلیم کیا جا رہا ہے, مسلمانوں کو ایک طاقت تسلیم کیا جا رہا ہے. کمزور سے صلح نہیں ہوتی, کمزور کو تو دبایا جاتا ہے, ختم کیا جاتا ہے, مٹایا جاتا ہے, لیکن یہاں صلح جو ہو رہی ہے مسلمانوں کو گویا کہ طاقت تسلیم کر لیا گیا. صلح آج کل بھی ہو رہی ہے ویسے, پتا ہے نا آپ کو کہاں ہو رہی ہے؟ جی پہلے تو قطر میں مذاکرات ہو رہے تھے, اب شاید پاکستان میں ہوں گے. تو کمزوروں سے صلح کی جاتی, جی صلح حدیبیہ تو مقام اس کا بہت بلند ہے, لیکن بہرحال ہم اپنے گرد و پیش کے حالات اور واقعات کو بھی دیکھ کے رہا کریں. بہرحال تو پہلا نقطہ, کمزور سے صلح نہیں ہوتی, کم سے کم برابر والے سے صلح ہوتی ہے. تو گویا مسلمانوں کو ایک طاقت تسلیم کیا گیا. نمبر دو, کہا جا رہا ہے اس سال عمرہ ادا نہ کرو, اگلے سال آ کے ادا کرنا. پتہ چلا کہ مسلمانوں کے دین کو ایک علیحدہ دین کے طور پر تسلیم کر لیا گیا, بھئی ہم باہر چلے جائیں گے مکے سے, تم آ کر جو ہے وہ اگلے سال عمرہ ادا کر لینا. تو مسلمانوں کے علیحدہ دین کو بھی مشرکین نے تسلیم کر لیا. تیسری بات, اور بھی شواہد ہیں, وہ آگے جب سورت کا مطالعہ کریں گے تو تفصیل آتی رہے گی. سارے واقعے کی تفصیل جس کو میں نے بیان نہیں کی ہے, ایک مختصر ایک اوور ویو ہمارے سامنے آ جائے, پھر تفصیل اپنے مقامات پر آتی رہے گی انشاءاللہ تعالی. تیسری بات, مسلمانوں کے بارے میں یہ اور مشرکین کے بارے میں طے ہو گیا کہ جنگ نہیں ہوگی. اس جنگ بندی کا نتیجہ کیا ملا؟ مسلمانوں کو دعوت دین کا کام کرنے کا موقع ملا. چنانچہ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط روانہ فرمائے مختلف بادشاہوں کو, مختلف علاقوں کے ذمہ داران کو. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط روانہ فرمایا, وہ اسی دور میں مختلف آپ نے وفود بھیجے, اپنے سفیر بھیجے ہیں مختلف علاقوں کے اندر, وہ اسی دور میں جب مسلمانوں کو ایک طاقت تسلیم کر لیا گیا اور سیز فائر کا معاملہ ہو گیا, جنگ بندی کا معاملہ ہو گیا, تو دعوت دین پیش کرنے کا بھرپور موقع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو میسر آیا. چوتھی بات, یہ سن 6 ہجری کی بات ہے, پونے 2 برس بعد کم و بیش قریش کے ایک حریف قبیلے نے مسلمانوں کے ایک حریف قبیلے کے خلاف اقدام کیا. قریش کے ساتھ جو لوگ جڑ گئے ان میں سے ایک قبیلے نے مسلمانوں کے قبیلے کے خلاف, جو مسلمانوں کے ساتھ جڑا ہوا تھا, اس کے خلاف وہ اقدام کیا, اور قریش کے لوگوں نے اس کی مخالفت نہیں کی, گویا یک طرفہ طور پر یہ صلح ختم ہو گئی مشرکین کی طرف سے. پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1.5-2 برس کی بات ہے فتح مکہ کا ارادہ فرمایا, اور آپ اور ہم جانتے ہیں جب صلح حدیبیہ ہوئی ہے تو 1400 صحابہ رسول اللہ کے ساتھ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن جب فتح مکہ کے لیے حضور تشریف لے گئے صلی اللہ علیہ وسلم تو کتنے لوگ ہیں؟ 10,000 کا لشکر حضور کے ساتھ ہے. یہ 1.5-2 برس میں یہ لوگ کہاں سے ملے؟ یہ اس دعوت دین کے نتیجے میں. اصلاً دین جنگ نہیں چاہتا ہے, نوٹ کر لیجئے اس بات, اصلاً دین جنگ نہیں چاہتا, وہ دعوت دلوانا چاہتا ہے, دعوت پہنچانا چاہتا ہے. حد یہ کہ میدان جنگ کے دوران میں بھی کوئی سننے کو تیار ہو اور پناہ مانگ لے مسلمانوں سے تو قرآن کہتا ہے اس کو بھی پناہ دے دو, قرآن سناؤ اور چھوڑ دو کہ وہ اپنی آزاد مرضی سے اسلام قبول کرے. آپ کے علم میں ہوگا مشرکین کے بارے میں شدید ترین اقدامات کے تعلق سے سورہ توبہ میں آئے, شدید ترین. تبھی غیروں کے کہنے پر مشرف کے دور میں ہمارے ہاں سلیبس سے سورہ توبہ کو نکال دیا گیا تھا, اب باقی کے بھی پیچھے لگے ہیں. کھرچ کھرچ کر یہ اسلامی نظریے کی ترویج جہاں 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 کہیں بھی ہے نکالو اور ان کی من پسند باتوں کو شامل کرو, اسی کے پیسے ملتے ہیں. اب میں کیا آپ سے شیئر کروں بعض باتوں کو, یعنی ہمارے جو حکومتی سطح پہ لوگ ہیں ان کی میٹنگز ہوتی ہیں, ایجوکیشن کا معاملہ کیا ہے, صوبائی مسئلہ بنا ہوا ہے, 18ویں ترمیم کے بعد جو بہت سارے بیڑا غرق کرنے والے اقدامات کیے گئے اس میں ایک یہ بھی کہ تعلیم صوبوں کا مسئلہ ہے, ان سب کی میٹنگز ہوتی ہیں, باہر کے فنڈ دینے والی ایجنسیز بھی بیٹھی ہوتی ہیں. تو وہاں کے 2-3 لوگوں نے آنکھوں دیکھا حال بتایا, جس میں مفتی صاحب بھی ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں, انہوں نے کہا کہ حالت یہ ہے کہ جو زیادہ فنڈ دینے کی بات کرتا ہے کہتے جی آپ جو ریکمینڈ کریں گے وہ سلیبس میں ہم ڈال دیں گے, اور ڈال دیں گے کہ دوسرا مطلب کیا ہے, جو آپ کہیں گے وہ ہم نکال دیں گے. بہرحال اس سورہ توبہ میں یقین شدید الفاظ ہیں, لیکن ان کے بارے میں جنہوں نے زندگی تنگ کی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام پر اور ہجرت پر مجبور کیا ہے, مسلمانوں کو ظالمانہ طریقے پر شہید کیا ہے, اب قرآن سن 9 ہجری میں آغاز وحی کو 21واں برس سے کم و بیش قرآن کہتے ہیں اب جہاں میں ان کی گردنیں اڑا دینا, یہ بات سورہ توبہ میں بالکل شروع میں ہے. اسی بات کے دوران میں آیت نمبر 5 میں قرآن کہتا ہے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَ, اگر ان مشرکین میں سے کوئی پناہ مانگے, جتنے شدید ترین الفاظ سورہ توبہ کے شروع میں, آپ کے علم ہے نا سورہ توبہ واحد سورہ ہے کہ جس کے شروع میں بسم اللہ بھی, اول اس کی وجہ کیا ہے, اللہ کے رسول نے نہیں بتایا تو نہیں لکھی گئی, ختم. 113 میں ہے اور اس ایک صورت میں نہیں, 114 سورت قرآن حکیم میں. قیامت آ جائے گی, نہیں لکھی جائے گی. کیوں حضور نے یہاں نہیں لکھوائی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اصل وجہ یہ ہے. دوسری ایک وجہ سیدنا علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس سورۃ توبہ میں تو اللہ کا غضب نازل ہوا ہے, بالکل شروع میں شدید ترین الفاظ میں غضب نازل ہوا, تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے مطابقت محسوس نہیں ہوتی, شاید اس وجہ سے حضور نے نہ لکھوائی ہو, واللہ اعلم. مگر اتنے شدید الفاظ جو پہلے ہی رکوع میں ہیں, پہلی ہی چند آیات میں سورۃ توبہ میں, وہی آیت نمبر 5 میں کہہ رہا ہے قرآن, اگر ان مشرکین میں سے کوئی پناہ مانگے تو اس کو پناہ دے دو یہاں تک کہ وہ اللہ کے کلام کو سن لے, پھر اس کو اس کے جائے امن تک پہنچا دو, گن پوائنٹ پہ جبر کر کے قبول نہ کرواؤ, چھوڑ دو, وہ اپنی آزاد مرضی سے چاہے تو اسلام قبول کر لے. اصل مدعا دین کا یہ ہے, لوگوں تک اللہ کی بات, اللہ کا پیغام پہنچے اور لوگ قبول کریں اس کو. ہاں جنگ کی ضرورت پیش آتی ہے, کبھی مظلوموں کی داد رسی کے لیے اور کبھی ظالموں کا جبر ہٹانے کے لیے, کبھی ظالموں کا جبر ہٹانے کے لیے, جن کے جبر کی وجہ سے لوگ یا تو قبول نہیں کر پاتے حق کی بات کو یا عمل نہیں کر پاتے. یہی تو وجہ ہے فتح مکہ ہو گئی, اس کے بعد قرآن کیا کہتا ہے, اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا, جب اللہ کی طرف سے فتح آ جائے گی, نصرت آ جائے گی, آپ دیکھیں گے لوگ جوق در جوق اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں. وہ جبر ہٹا مشرکین کے سرداروں کا, تو عظیم اکثریت نے فوج در فوج اللہ کے دین کو قبول کر لیا. تو کبھی آپریشن کرنا پڑے گا ظالموں اور جابروں کے ہاتھ روکنے کے لیے اور ان کا جبر ہٹانے کے لیے, تاکہ جو آزاد مرضی سے اسلام قبول کرنا چاہیں ان کو قبول کرنے اور اسلام کے تقاضوں پر عمل کرنے میں رکاوٹ نہ رہے. ورنہ اصل مقصد جنگ نہیں ہے, اصل مقصد ہے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچے اور وہ قبول کریں. ادھر بھی دیکھیے جنگ کا میدان سجنا شروع ہو گیا اور قتال کے مراحل شروع ہو گئے. غزوہ بدر ہوا سن 2 ہجری میں, احد کا معاملہ ہوا 3 ہجری میں, اور سن 5 ہجری میں احزاب کا معاملہ بھی ہوا, لیکن ادھر بظاہر دب کر ہو رہی ہے صلح, لیکن اس کے اتنے سارے مقاصد تھے. تو میں عرض کر رہا تھا 6 ہجری میں 1400 صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں, اور 2.5 برس کم و بیش کی بات ہے کہ فتح مکہ کا موقع آ رہا ہے اور 10,000 کا لشکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے. آج بھی لوگ کہتے ہیں جی صلح ہونی چاہیے, اور اب پاکستان میں اسرائیل کو تسلیم کروانے کے لیے بڑی کوششیں ہو رہی ہیں جی. کبھی پارلیمنٹ میں بات ہو جاتی ہے, کبھی ادھر ادھر سے باتیں آ جاتی ہیں, اور حوالہ لوگ یہ دیتے ہیں صلح حدیبیہ کا, انڈیا کو تسلیم کر لو, انڈیا کو قریب کر لو, انڈیا سے صلح کر لو, حوالہ یہ دیتے ہیں بھائی حضور نے صلح کی تھی. اللہ اکبر کبیرہ, خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہوئے کس درجے فقیہان حرم بے توفیق, اپنے مطلب اور اپنے مقاصد کے لیے حوالہ سیرت کا, تو بھائی پورا حوالہ دو. رسول اللہ علیہ السلام کے سامنے ایک مشن تھا, 3 دفعہ قرآن حکیم میں آیا, اس سورت کے آخر میں بھی آئے گا آیت نمبر 28 میں, هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق ليظهره على الدین کلی, وہ اللہ جس نے اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا الہدا, مکمل ہدایت نامہ قرآن دے کر, ودین الحق دین حق دین اسلام دے کر, ليظهره على الدین کلی, تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دین حق کو کل نظام زندگی پر, سسٹم آف لائف پر غالب فرما دے. اس مشن کے ساتھ اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم. 13 برس تک جنگ کی اجازت ہی نہیں تھی مکہ مکرمہ میں, اللہ کی حکمت, اللہ کی مشیت. پھر اللہ نے قتال کی اجازت دی تو حضور نے تلوار بھی اٹھائی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور اللہ کی حکمت اور مشیت تھی تو صلح بھی ہو گئی ہے, کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن جب صلح ہوئی, یہ بھی تو نوٹ کریں, جب صلح ہوئی اور مشرکین کے ایک قبیلے نے گڑبڑ کی اور صلح یک طرفہ طور پر ختم کر دی, تو آپ کے علم میں ہوگا ابو سفیان بعد میں ایمان لائے تھے, ابو سفیان حضور کے پاس آتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, صلح کی تجدید کر لیں, صلح کی تجدید کر لیں. حضور فرماتے کوئی تجدید نہیں ہوگی. اب یہ بھی تو بیان کرو بھائی, جس ذات بابرکات صلی اللہ علیہ وسلم نے بظاہر جھک کر صلح کی ہے, آج وہ صلح کی تجدید نہیں کر رہے, یہ کوٹ کیوں نہیں کرتے؟ پھر بتاتے ہیں جناب ہمارے لبرل سیکولر مائنڈیڈ لوگ, دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے یہود سے جو ہے نا قبائل سے معاہدے کیے تھے. بالکل کیے تھے بھائی, مدینہ پیکٹ کیا تھا، میثاق مدینہ کیا تھا، کوئی شک نہیں، بنو قینقاع کے ساتھ کیا تھا، بنو نظیر کے ساتھ کیا تھا، بنو قریظہ کے ساتھ کیا تھا، بالکل تاریخ کا حصہ ہے، آگے کیوں نہیں بتاتے کہ 2 ہجری میں بدر کے بعد بنو قینقاع کی پٹائی بھی ہوئی تھی اور ان کو مدینہ سے باہر نکالا گیا، آگے کیوں نہیں بتاتے بنو نذیر یا نذیر بھی پڑھا گیا، ان کے خلاف 4 ہجری میں اقدام ہوا، سورہ حشر میں درختوں کے کاٹنے کا ذکر آتا ہے، قرآن نے وہ تک نقل کیا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، کیوں نہیں بتاتے کہ بنو نذیر کے خلاف حضور نے اقدام کیا، کیوں نہیں بتاتے کہ 5 ہجری میں غزوہ احزاب کے فوراً بعد حضور علیہ السلام نے بنی قریظہ کے خلاف جو اقدام کیا اور ان کے لڑنے والے قتل تک کیے گئے ہیں، یہ بھی تو بتاؤ، بتاؤ تو پوری سیرت بتاؤ نا حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن نہیں، معاف کیجئے گا، کچھ اپنے مفادات کے غلام اور کچھ غیروں کے ٹکڑوں پر پلنے والے انہی کی زبان بول کر یہ حصہ تو سامنے رکھتے ہیں، حضور نے مشرکین کے ساتھ صلح کی، صلح حدیبیہ، حضور نے یہود کے ساتھ صلح کی یا معاہدہ کیا، یہ تینوں قبائل کا جو میں نے ذکر کیا، اگلی بات کیوں نہیں بتاتے کہ حضور کا ایک پورا مشن بھی تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب ان قبائل نے گڑبڑ کی تو ان کے خلاف حضور نے اقدام تک کیے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب صلح انہوں نے یونیلیٹرلی یک طرفہ طور پر توڑی ہے تو آ رہے تجدید کی درخواست لے کر، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست کو قبول نہیں کیا۔ آج اگر کوئی صلح کرنا چاہتا ہے کرے، ڈکلیئر، اگر رسول اللہ کا نام لے رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو ڈکلیئر کرے کہ ہمارا مشن بھی وہی ہے جو محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، کھولو پھر سرحد بھارت کے ساتھ اور بھیجو اپنے مبلغین کو وہاں پر، اور بھیجو داعیان اسلام کو وہاں پر، اور پیش کرو اسلام کی دعوت ان کے سامنے، بالکل اچھی بات ہوگی، لیکن مفادات اپنے کو چاہیے ہوں اور نام حضور کا لیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم اور آدھی بات کو بیان کیا جائے تو پھر قرآن کی آیت کہاں لے کے جائیں گے؟ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 85، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کا ایک حصہ مانتے ہو ایک حصہ نہیں مانتے، کچھ باتیں لیتے ہو کچھ باتیں نہیں لیتے ہو، کچھ باتوں پر عمل درآمد کرتے ہو کچھ پر عمل درآمد نہیں کرتے، اگر تم یہ تقسیم کرتے ہو یہ ڈویژن کرتے ہو اللہ کے دین میں، فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا، تو تم میں سے جو یہ روش اختیار کرے یہ حصے بکرے کر دے دین کے تو اس کی سزا اس کے سوا کیا ہے کہ دنیا میں ذلت اور رسوائی، ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن ایسے لوگوں کو شدید عذاب میں مبتلا کیا جائے گا، وما اللہ بغافل عما تعملون، اور تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ پھر یہی اللہ کا کلام کہتا ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 208 میں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، تو سیرت بھی پوری کی پوری لینی ہے نا، اللہ کا تعالیٰ اپنے کلام میں فرماتا ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 میں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ تو مراد اپنے مفاد کی بات کے لیے سیرت کو پیش کرنا یہ ایک درجے کی گستاخی ہے، ایک درجے کی اہانت کا پہلو ہے، پوری بات بیان کرنی چاہیے، اور مفاد پرستی کی بات نہیں، حق مجھے کہنے دیجئے، حق پرستی کی بات کرنی چاہیے، حق پرستی یہ ہے، یہ اللہ کا کلام، اللہ کی ذات الحق ہے، قرآن کہتا ہے، تو حق پرستی سب سے بڑھ کر کیا ہے؟ یہ قرآن اللہ کا کلام، اور اس کلام کی تشریح صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ جب بیان ہو تو بات پوری بیان کرنی چاہیے۔ البتہ ہم وہ بات دوبارہ عرض کر دیں، اصلاً جنگ مطلوب نہیں ہے، اصلاً یہ کہ بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچ جائے، کبھی جنگ انایویٹیبل ہوتی ہے، اللہ اپنے زمان میں رکھے، اللہ اپنے زمان میں رکھے، کسی کے جسم کے ایک حصے میں اگر کینسر پھیل گیا اور اب وہ قابل علاج نہیں تو اس حصے کو کاٹا جاتا ہے، کیا کریں، مجبوری ہے نا، اچھی بات نہیں لگتی لیکن کاٹنا پڑے گا تاکہ باقی جسم کو بچایا جائے۔ ایسی بات ظالم اور جابر جو حق کی بات کی ترویج میں اور حق کے نفاذ میں رکاوٹ بنے، یا حق قبول کرنے میں رکاوٹ بنے، یا حق کے تقاضوں پر عمل کرنے میں رکاوٹ بنے، یہ ناسور ہے، یہ کینسر ہے ایک سوسائٹی اور ایک ماحول کے لیے، اب ان کا آپریشن کرنا پڑے گا۔ یہ وہ مقاصد ہے جس کے تحت اللہ قتال تک کی اجازت عطا کرتا ہے مقصد کے ساتھ۔ قرآن حکیم میں سورہ انفال کی آیت نمبر 39 میں آیا، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً، اور جنگ کرو ان کے خلاف یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے. فتنے کا مطلب آزمائش بھی ہوتا ہے, اور اس سے ایک مراد یہ بھی کہ وہ حالات جن میں اللہ کی بندگی کامل طور پر ممکن نہ ہو. تو ایسے حالات کو فرو کرنے ہٹانے کے لیے اگر کہیں جنگ کرنا پڑے اس کی شرائط پوری ہوتی ہوں تو ہمارا دین اس کا بھی حکم دیتا ہے. کیوں؟ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ, تاکہ دین پورے کا پورا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہو جائے. آپ کو یاد ہوگا پچھلی سورۃ جب ہم مکمل کر رہے تھے تو صلح کا ذکر آیا تھا, اگر آپ کو یاد ہو, اور وہاں کیا قرآن نے کہا تھا, خود سے آگے نہ بڑھنا صلح کرنے میں. کیا مطلب؟ ایسا نہ ہو جائے کہ لوگ تمہیں ترنے والا سمجھنے لگے اور تمہیں کمزور سمجھ کر صلح کر کے تمہارا ستیہ ناش کر دیں. نہ نہ, ایسی صلح نہ کرنا. گو کہ صلح کی ممانعت نہیں, اس طرح دب کر کہ وہ تمہیں ترنے والا سمجھ کے ختم کر ڈالے, یہ صلح نہ کرنا. اب بظاہر لگ کیا رہا ہے, دب کر صلح. لیکن میں نے آپ کے سامنے عرض کیا پہلی آیت اس سورت کی, کہ سورہ فتح آج ہم نے شروع کی ہے اور ایک ہی آیت پر مختصر کلام ہو سکا ہے آج. اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا, اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کو فتح مبین عطا فرما دی. لگ رہا ہے بظاہر دبکر ہو رہی ہے لیکن دبی ہوئی بات نہیں ہے. پہلے میں نے عرض کیا کہ صلح کمزور سے نہیں کی جاتی, صلح برابر والے سے کی جاتی ہے. گویا مسلمانوں کو ایک طاقت تسلیم کر لیا گیا, نمبر دو ان کے دین کو تسلیم کیا جا رہا ہے. اس سال تو تم چلے جاؤ, 6 ہجری ہے, عمرہ ادا نہیں کر سکتے, اگلے سال آ کر عمرہ ادا کرنا. یہ دوسری فتح کہ مسلمانوں, یہ فتح کا دوسرا پہلو, مسلمانوں کے دین کو تسلیم کیا جا رہا ہے الگ حیثیت میں. پھر یہ کہ جناب جنگ بندی ہو جائے گی, اس جنگ بندی کا نتیجہ یہ نکلا کہ حالات اب سازگار ہیں دعوت دین کو پیش کرنے کے لیے, اور حضور نبی اکرم علیہ السلام نے اس اپورچونیٹی کو بہترین طریقے پر اویل کیا ہے, اس موقع کا بہترین طور پر آپ نے فائدہ اٹھایا. اور جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ 6 ہجری میں 1400 صحابہ کرام اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ ہیں, لیکن 2.5 برس بعد کم و بیش فتح مکہ کا موقع آئے گا, 10,000 کا لشکر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا. ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ ایک تو میں نے اشارتاً بات کہی تھی, آج بھی صلح ہو رہی ہے اور وہ امریکہ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم بھی تھک گئے, طالبان بھی تھک گئے ہوں گے. طالبان تو کہہ رہے ہم تو نہیں تھکے بھائی, دوبارہ ستیہ ناش ہوا, ہم تو تیار ہیں, ابھی بھی وہ کر رہے ہیں حملے جی, اور اب صلح کر رہے ہیں گویا کہ ہم کو, طالبان افغانستان کی بات ہو رہی ہے جی, TTTP وغیرہ ان لوگوں کو سپورٹ نہیں کرتے, کوئی ان سے ہم اتفاق نہیں, بالکل ان کے خلاف ہیں ہم. طالبان افغانستان کی بات ہو رہی ہے, دنیا مان رہی ہے, جن کو اجڑ اور بیچاروں کو جاہل اور بیکورڈ اور آؤٹ ڈیٹڈ اور پتہ نہیں کیا کچھ کہا گیا, اب دنیا کہہ رہی ہے کبھی ماسکو میں ہمارے ساتھ کر لو نا مذاکرات, کبھی قطر میں کر لو نا ہمارے ساتھ مذاکرات. اور بھارت پاکستان کا بہت بڑا رول ہے, اللہ کی شان ہے بہرحال کہ کب پاکستان میں بھی ہمارے مذاکرات کو کروا دو. تو صلح کمزور سے ہوتی ہے کم از کم برابر والے سے؟ ہاں جی, آج بھی اللہ دکھا رہا ہے, اگرچہ اللہ کرے کہ وہ آنکھیں ہوں دیکھنے والی, وہ دماغ ہوں سوچنے والے, جن ان ہمارے بھائیوں کو کیا کچھ نہیں کہا گیا, اور آج دنیا کہہ رہی ہے کہ کیسے لوگ ہیں, وہ کہہ رہے تم تھکے ہوگے ہم تو, اور کس طرح بات کر رہے ہیں ماشاء اللہ اعتماد سے. میں نے پہلے بھی شیئر کیا تھا آپ سے جو باتیں آ رہی رپورٹنگ کے اندر, امریکہ کہتا ہے بھائی آپ ہمارے دوست بن جاؤ, ہم آپ کے ہم بس ہمیں ایک اڈا دے دو افغانستان کے اندر, ہم آپ کو پیسے بھی دیں گے. کہا دوست دوست سے پیسے تھوڑی لیتے ہیں بھائی, بہت اچھی بات ہے, آپ ہم سے 2 لے لو اور امریکہ میں ہم 1 دے دو, سمجھ آ رہی ہے بات؟ آپ ہم سے 2 افغانستان میں اڈے لے لو, طالبان کہہ رہے اور امریکہ میں ہم 1 دے دو, یہ اس نہج پر اب باتیں ہو رہی ہیں. تو اللہ اس دور میں بھی دکھا رہا ہے. تو خیر صلح کی بات چلی تھی تو یہ مثال آ گئی. نمبر 2 آخری بات عرض کروں آج کی گفتگو کی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت دین کے کام کے لیے ہر موقع کو اویل کیا ہے. آج ہم اور آپ دیکھیں ہم کو جنگی حالات میں ہیں, اس وقت ہم کو فاقوں سے گزر رہے ہیں, ہم کو قحط سالی سے گزر رہے ہیں, آج کوئی ہمارے جان کے لالے پڑے ہوئے, کتنے ٹھنڈے حالات ہیں نا, کتنے آسان حالات ہیں. ہم میں سے میں آپ ہم سب سوچیں, میں امتی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا, کیا میں ان حالات کا فائدہ اٹھا کر دین کی دعوت کے کام میں اپنا حصہ ڈال لوں؟ یہ 2-4 دینی جماعتوں کے کرنے کا کام یا چند علماء یا مساجد کے ائمہ کا فقط کام نہیں ہے, ہے لیکن کام ساری امت کا ہے. کتنے حالات آج سازگار ہیں میرے اور آپ کے لیے, آپ کے میرے پیٹ الحمدللہ بھرے ہوئے, میرے بچوں کا پیٹ بھرا ہوا ہے، میں بڑے آرام سے آپ کے سامنے کھڑے ہو کر بات کر رہا ہوں. ہاں، جس غریب کو ابھی دوپہر کی روٹی میسر نہیں ہے، وہ نہ بات کر سکتا ہے اتنے آرام سے، نہ سن سکتا ہے اتنے آرام سے. یہ الگ مباحث ہیں، مگر بہرحال ہم میں سے اکثر کے لیے ماحول بڑا سازگار ہے، بڑے مواقع ہیں، بڑا ٹیلنٹ ہے ہمارے پاس، بڑی اپارچونیٹیز ہیں. اور آج کے دور کو کہہ دیا جاتا ہے میڈیا کا دور ہے، تو یہ میڈیا الٹا پڑ جائے گا ہمارے لیے. اس کو استعمال صحیح رخ پر کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ اتنا تمہارے پاس وقت تھا، اتنا تمہارے پاس ٹیلنٹ تھا، اتنا تمہاری کھوپڑی چلتی تھی، اللہ کے دین کے لیے استعمال کیا کہ نہیں کیا؟ سوچئے گا. حضور نے آپ کیا ہے، حضور نے اویل کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع کو دین کی دعوت کے لیے. قرآن کہہ رہا ہے جنگ کے میدان میں موقع ملے تو دعوت دے دو، جنگ روک کر دے دو اس کو. اللہ اکبر. اپنا ہتھیار نیچے کر کے اس کو پناہ دے کے قرآن سنا اس کو. حتی یسمع کلام اللہ، قرآن کی آیت میں نے آپ کو سنائی ہے. جنگ کے میدان میں بھی قرآن سنا دو. صلح کر کے تمہیں دعوت کا موقع ملتا ہے تو کر لو صلح، بظاہر دفتر صلح ہو رہی ہے. ان حالات میں دعوت کا کام حضور نے کیا صلی اللہ علیہ وسلم. ہم اتنے ٹھنڈے ماحول میں، اتنے سازگار ماحول میں، اتنے فیوریبل ماحول میں، اتنے آسان ماحول میں اگر دعوت کا کام نہیں کر رہے تو بھارت اپنے اندر ہم جھانکیں، کیا ہم امتی کہلانے کے مستحق ہیں جس امت کو اس کام کے لیے کھڑا کیا گیا ہے؟ ختم نبوت کے بعد اس امت کو اس کام کے لیے کھڑا کیا گیا. ہر امتی اپنی استعداد، اپنی کیپیسٹی، اپنے دائرے کار، اپنی جورسڈکشن کے مطابق ذمہ دار ہے کہ وہ دعوت دین کے کام میں اپنا حصہ ڈالے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.